الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت سے
الحمدللہ. الحمدللہ
مرحبا.
ماشاءاللہ، درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ یہودیوں کے گروہ کے پاس ایک سائل نے آ کر سوال کیا، انہوں نے مذاق کے طور پر، عذرائے مذاق، تو انہوں نے اس سائل کو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا. بظاہر اس وقت ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو دے سکے. تو سائل آیا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا، مانگنے لگا. آپ اپنی مومنانہ فراست سے بھانپ گئے کہ یہ یہودیوں کی ایک شرارت ہے. آپ نے اس سائل سے کہا کہ اپنی مٹھی بند کریں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس مٹھی پہ دم کیا اور کہا کہ جا کر ان کے سامنے کھولنا. وہ سائل جب یہودیوں کے پاس گیا اور جا کر وہ مٹھی کھولی تو اس مٹھی میں 10 درہم نکلے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ کرامت دیکھ کر کئی یہودی اس وقت جو وہاں موجود تھے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بھی فضیلت، اللہ والوں کی فضیلت، تو ہمیں چاہیے کہ خوب درود و سلام بھی پڑھتے رہیں، اللہ والوں سے اپنی نسبتیں مضبوط رکھیں، انشاءاللہ ان کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو ٹاپک ہم حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہے رمضان کی تیاری کیسے کریں. جب رمضان آتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یہ ماہ قرآن بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اور کیا ہی رمضان کی برکتیں ہیں. تو مختلف لوگ مختلف طریقے سے تیاریاں کرتے ہوں گے، کوئی سحری کی، کوئی افطاری کی، کوئی کاروبار کی، اور اللہ کے کئی ایسے نیک بندے ہیں کہ جو عبادت کر کے، نیکیاں کر کے، اور اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں. تو عبدالحبیب بھائی، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟
جی ماشاءاللہ، بہت اہم ٹاپک ہے، اور سچی بات یہ ہے جیسا مہمان ویسی تیاری.
کیا بات ہے،
ہمارے گھر میں کوئی نارمل آدمی آتا ہے تو ہم نارمل تیاری کرتے ہیں، اور ایک ایسا مہمان ہوتا ہے کہ جس کی ایک تو خواہش ہوتی ہے وہ آ جائے گھر پہ، اور جب پتہ چل جائے، اس کی ڈیٹ پتہ چل جائے کہ وہ آ رہا ہے، تو ہم اس حساب سے گھر بھی صاف کرتے ہیں. بعض اوقات میں دیکھا ہوگا کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ گھر میں رنگ کروا دیتے ہیں کہ بھائی وہ آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، اور جن کے لیے بڑی تمنا تھی کہ وہ ہمارے گھر آ جائیں. پورا گھر صاف ہوتا ہے، دھلتا ہے، پھر کھانے کی تیاری ہوتی ہے، بہت کچھ چیزیں غور کی جاتی ہیں. جس دن وہ آنے والا ہوتا ہے خوشی کے مارے نیند نہیں آتی، جیسی اس سے ریلیشن، جیسے اس سے محبت. ماہ رمضان یقیناً یہ گناہ گاروں کی، گویا میں سمجھتا ہوں، عید ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جو احادیث کے ذریعے ہمیں رمضان کی پہلے اہمیت بتائی گئی ہے کہ رمضان وہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزہ دار کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، روزہ دار کے لیے افطار تک سمندروں کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. اچھا، پھر روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار بخشے جا رہے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، پھر عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، اور پھر فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو مطلب روزانہ رات جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. یعنی جو ہمارا سب سے بڑا اینیمی ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، وہ قید ہوتا ہے. اٹ مینس کہ مغفرت کے سارے جو ہے نا وہ اسباب وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہی رمضان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کیوں خوشی نہ ہو، اور اگر واقعی کسی کو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے تو شاید اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھ لیں، ہمیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک بار پھر مغفرت کا بہانہ آ گیا ہے، ایک بار پھر بخشش کی کوئی صورت بننے جا رہی ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھی آپ نے ایک روایت سنائی، کیا کمال کا آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے اگر اس امت کو اللہ کریم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اسے رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا، اٹ مینز اللہ یہ جہنم سے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا اب پہلے تو جب تک آپ کے سامنے سینیریو یا اہمیت نہیں ہوگی آپ ایسی تیاری نہیں کریں گے، تو میں نے چند باتیں کی، ورنہ تو فضائل رمضان اتنے کہ ہم دو گھنٹے تک بیان کرتے رہے، ماشاء اللہ پوری کتاب امیر علیہ سنت نے ہمیں فیضان رمضان عطا فرمائی ہے۔ تو پہلے تو ایک احساس ہو جائے، اچھا پھر یہ رکے گا نہیں، یہ بھی پتا ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اچھا ایسا ہوتا نا کہ رمضان آیا جس کو لینا ہے لے لو، جو نہیں لے سکا کوئی بات نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کی ایک وہ حدیث ہے جو آمین کہی تھی میرے آقا نے، جبریل امین کی دعا اور نبی پاک کی آمین، جس جو ڈر جانے کے لیے کافی ہے۔ جبریل امین نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ دعا فرمائی ہے۔ اٹ مینس دعا تو اب قبول ہونی ہونی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ رمضان میں اگر مغفرت نہ ہوئی تو کیا ہوگا، تو جب یہ فکر آ جائے گی نا، یہ خیال آ جائے گا، تو پھر پریپریشن کا اہم سوال اب آتا ہے۔ اب رہی بات کہ تیاری کیسے کریں، اس کے ظاہر کئی فیز ہیں۔ بہت اچھی آپ نے انٹروڈکشن میں بات کہی کہ واقعی کچھ لوگ تیاری کر رہے ہیں، کچھ اپنا اسٹاک جمع کر رہے ہیں، کچھ جناب وہ اسٹورز بھر رہے ہیں کہ یار کمانے کا ٹائم آ جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، یا کپڑے والے درزی ہو گئے، سب اپنی پریپریشن میں ہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو عبادت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک رمضان کیسے گزارتے، صحابہ رمضان کیسے گزارتے۔ سبحان اللہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا نبی پاک کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، آپ بستر پر کم آتے تھے، آپ دعاؤں میں وقت زیادہ گزارتے تھے، پیارے آقا کے رقت انگیز دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ آقا کے جن کے صدقے میں رمضان ملا ہے، وہ رمضان میں اتنا فکر کریں، اتنی دعائیں کریں، کم آرام کریں، اب ہمارا رمضان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کی بات کریں، اولیاء کرام کی بات کریں، تو آپ کا رمضان یا پریپریشن اور رمضان کی بات کریں کہ کئی بزرگوں کی ہم نے سیرت میں پڑھا کہ وہ شعبان میں کام کاج اپنا کم کرنا شروع کر دیتے تھے، لینا دینا ختم کر دیتے، قرضے دینے تو دے دیتے، لینے تو لے لیتے، ایون یہاں تک کہ جو قاضی وغیرہ ہوتے تھے اپنے مقدمے بھی جلدی نپٹا دیتے، تاکہ مینٹلی طور پہ فری ہو کے رمضان میں عبادت کریں۔ اب ہم سب جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہماری کوئی تیاری چل رہی ہے کہ یار یہ والا کام اب بس نپٹا لو، سمیٹ لو، اب رمضان تو قرآن پڑھوں گا نا، رمضان میں نوروزے بھی رکھنے ہیں، رمضان میں تراویح بھی پڑھنی ہے، رمضان میں زیادہ عبادت کرنی ہے، تو ہمیں اس طرح کرنا ہے، کام چلتے رہیں گے علی بھائی، یہ یاد رکھیے ناظرین کہ کام بھی چلتے رہیں گے، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، یہ سب سارا سال چلتا رہے گا۔ رمضان اپنی صحت کا خیال رکھ کے ہمیں جو ہے وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہاں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جن کی شادی قریب ہوتی ہے نا،
جی جی،
اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کھانے پینے میں احتیاط کرنا، شادی والے دن بیمار نہیں پڑ جانا۔ تو کاش یہ بھی ذہن بن جائے کہ اب رہ گئے ایک ہفتہ دس دن، میں کھانے پینے میں بھی احتیاط شروع کر دوں، میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھوں، مجھے پورے روزے رکھنے ہیں، مجھے پوری تراویح پڑھنی ہے، میرے پیروں میں بھی طاقت رہے، میری صحت بھی ٹھیک رہے، میں زیادہ درود پاک پڑھوں گا، میں زیادہ تلاوت کروں گا۔ ابھی سے یعنی آپ اپنے اندر ایک فیلنگ پیدا کر لیں۔ قدری مذاکرے میں ہم تھے، یعنی امیر علیہ سنت کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، امیر علیہ سنت کی ایک چیزوں کے ایک جستجو ہے۔ آپ دیکھیں پانچ سات دس منٹ بات کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، ایک کمال کی دعا ہے کہ اللہ رمضان سے ملا دے مگر صحت اور عافیت کے ساتھ، رمضان ملے اور بستر پہ نہ ملے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اور امیر علیہ سنت جیسا معاشق رمضان، وہ تو ایسا لگتا ہے سارا سال ہی رمضان کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ان کا انداز۔ تو یہ ہے پریپریشن آف رمضان۔
میں نے بتایا کہ جیسے عید کا دن آتا ہے نا، عید تو رمضان کے اگلے دن ہی ہے صبح،
جی
عید کی نماز میں امین بھائی نے کہا کہ میں نے خود امیر علیہ سنت کی دعا سنی کہ اللہم بلغنا رمضان،
اللہ اگلے رمضان کے لیے، اگلے رمضان جلدی بلا، کیا بات، رمضان سبحان اللہ، پریپریشن سیکھے تو کوئی امیر علیہ سنت سیکھے،
کیا بات۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال۔
سوال، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے کن سے جا ملتا ہے؟ نمبر 1 امام باقر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، نمبر 3 امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، نمبر 4 امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ عبدالحبیب بھائی نے بھی بتایا یہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ کسی کام سے پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کرنا، تو کئی ایسے ہیں عبداللہ بھائی، ایک دفعہ یاد آیا کہ امیر علیہ سنت کے پاس کوئی آئے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، اب دعا کرے کہ وہاں جا کر عبادت کروں. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا عبادت تو یہیں سے شروع کر دے،
ایسے ہی ہے
پہلے سے. تو رمضان آئے تو ہم قرآن شروع کریں اور عبادت بڑھائیں، یا ابھی سے تہجد، اشراق، چاش، با جماعت نمازیں، تلاوت ابھی سے ہم اسٹارٹ لے لیں.
علی بھائی اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان سے پہلے تلاوت کا شوق، کچھ درود پاک کی کثرت، ہو سکے تو نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان کی پریکٹس بھی ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ایک اہم چیز ہے کہ گناہوں سے بچنے کی عادت ابھی شروع ہو جائے.
سبحان اللہ،
کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ چاند نظر آیا تو بٹن دبے گا اور ساری عادتیں ختم ہو جائیں گی.
بات کہی آپ،
کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ رمضان میں گناہ کرنا یہ بڑی پنشمنٹ کا باعث ہے. اور اس کو اس طرح لاجیکلی سمجھیں کہ کوئی بندہ مسجد کے باہر کوئی غلط کام کر رہا ہے، معاذ اللہ گالی دے رہا ہے یا میوزک چلا رہا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر وہی کام مسجد میں آ کے کرے تو لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے گھر میں، ہاں مسجد کے اندر. اگر کوئی پاکستان کے اندر گناہ کرتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، بڑا غلط بات ہے، لیکن اگر کوئی مکے میں جا کے کرے تو لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، اور ایک گناہ وہاں لاکھ گناہ کے برابر ہے. بالکل اسی طرح جہاں رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں گناہ پر پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. اب چاند نظر آیا، جھوٹ کی عادت باقی ہے، چاند تو نظر آ گیا مگر حرام دیکھنے کی عادت باقی ہے، حرام کمانے کا طریقہ موجود ہے، لڑائی جھگڑے کا عادت پڑی ہوئی ہے پہلے سے ہی، اور جناب بہت سارے گناہ جو ساتھ چل رہے. تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ چاند آتے ہی آپ کا بٹن بند ہو جائے گا، وہ عادتیں آپ کو گناہ کروا رہی ہوں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہمیں تو ابھی سے اپنی عادتوں پر نظر کرنی کہ نہیں یار یہ کام آج سے بند، یہ ان لوگوں کے ساتھ اب نہیں بیٹھنا ہے، یار یہ میں نے دیکھنا بند کر دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو رمضان میں بھی دیکھ لوں. تو ابھی سے دروازے بند کیجئے گناہوں کے، تاکہ گناہ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہو. اور یہ بھی ایک رمضان کی تیاری ہے کہ میں اب سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، اور پھر رمضان میں رب سے خصوصی دعا کروں کہ مولا اب بچائی رکھنا، اب عادتیں سدھری جائیں، اب ان عادتوں کی طرف پلٹ کرنا ہو. تو یہ بھی ایک تیاری ہے رمضان کی جو میں کرنی.
جیسے آپ نے فرمایا گناہ چھوڑ دیں، ابھی آپ نے بتایا کہ شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں،
جی
تو شیطان قید ہے تو بندہ اب کیسے گناہ کرے گا؟ یہ کیا اب بھی چانس ہے کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ویڈیو گیم کی طرف بندہ چلا جائے گا؟
یہ ہماری زندگی میں پہلی بار تو رمضان نہیں آ رہا نا، اس لیے ہم سب کو پتا ہے کہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا بھی ہے کہ یار اگر شیطان بند ہے تو گناہ کیسے ہو رہے ہیں. تو بزرگوں نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ آپ سائیکل چلائیں اور سائیکل چلاتے 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 پیڈل روک لیں، لیکن سائیکل پھر بھی چل رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پہلے پیڈل مارے ہوئے ہیں. تو یہ جو پرانی عادتیں ہیں نا، شیطان تو بند ہے مگر ہم بھی تو کم نہیں ہیں نا، تو ہماری جو عادتیں ساتھ لگی ہوئی ہیں لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پرابلم ہے کہ یہ ہمیں یقیناً بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن جو عادتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارا کردار موبائل کا ہے.
صحیح فرمایا.
اگر موبائل کے ہر گروپ میں رہنا ہے، ہر پیج کو لائک کرنا ہے، رمضان کے اندر بھی جناب آن کریں گے موبائل، پتہ نہیں کیا آنکھوں کے سامنے آ جائے، کیا کانوں کے سامنے آ جائے. ابھی سے رائٹ آف کرنا شروع کریں، دروازے بند کرنا شروع کریں. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، یار ان دوستوں سے ابھی سے دور ہو جاتا ہے کہ رمضان میں نہ جانا پڑے. تو یہ پلاننگ ہونی چاہیے، اور پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے کہ رمضان میں اور کیا کیا تیاری کریں. لیکن گناہ سے بچنے والا ذہن اگر ابھی سے بن جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا.
گناہ سے متعلق جو آپ نے کہا، میرے مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ جس طرح تربیت فرما رہے ہیں، اور جس طرح ماشاءاللہ مدنی پھول دے رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایک صلاحیت بھی دی ہے، دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں، ہمارے بہترین شورا کے رکن بھی ہیں، ان کی بڑی ٹریولنگ بھی رہتی ہے، لوگوں سے بہت واسطہ بھی رہتا ہے. تو ابھی عبدالحبیب بھائی کی گفتگو جیسے کہ گناہ سے بچنا، تو ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے عبدالحبیب بھائی کہ کئی لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں یار اب سحری کا وقت ختم ہو گیا نا، اب ہم روزے میں داخل ہو گئے، اب غروب آفتاب تک ہم روزے میں ہیں، اب تو گناہوں سے بچیں گے، اب مغرب ہو گئی، روزہ کھل گیا، تو اب جو ہے وہ رمضان شو کے نام پر تو یہ دیکھنا تو وہ دیکھنا، یا آخری ٹائم پر بعضوں کا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو چلو میں کچھ دیکھ نہیں رہا، چلو ویڈیو گیم ہی لے کر بیٹھ جاؤں، کچھ ٹائم پاس ہو جائے، تو کیا فرمائیں گے؟
جی بہت اہم بات آپ نے کہی، اور یہ بڑا پرابلم ہے کہ یا تو روزے میں کچھ شریف بن جاتے ہیں اور روزے کے بعد اب روزہ ختم ہو گیا. روزہ ختم ہوا ہے، رمضان ختم نہیں ہوا. رمضان کی راتوں میں تو رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. وہاں مغفرتیں بٹ رہی ہیں اور لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، لوگ جناب رات رات بھر جاگ کر مطلب معاذ اللہ بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم والی روایت یاد آئی کہ آپ نے ایک مردے کو عذاب میں دیکھا تھا اور آپ نے اللہ کریم سے دعا کی کہ مولا اس کو بخش دے، تو ارشاد ہوا کہ اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزہ رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. تو اب آپ سوچیں کہ روزہ بھی رکھتا تھا، افسوس اب تو اب ایک اور پہلو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اب روزہ نہیں رکھ رہی. یہ ایک عجب کہانی شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک معاف کرے. اور لیکن روزہ رکھ کر رمضان کی راتوں میں گناہ کرنے والے کو عذاب ہو رہا ہے تو ماد اللہ جو روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا کیا ہوگا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. راتیں یہ عبادت کے لیے آئی ہیں, نہیں عبادت کر سکتے تو آرام کر لیں. عشاء جماعت سے پڑھ کر فجر جماعت سے کوئی پڑھے تو اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. وہاں ایک ٹارگیٹ میں سمجھتا ہوں ہم اپنا بٹھا لینا کہ میں نے رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا.
واہ,
نیکی کی طرف ابھی فی الحال بعد میں آتے ہیں. آپ نے جب گناہ کا دروازہ بند کیا نا, نیکیوں کے دروازے خود ہی کھل جائیں گے. کیونکہ جب آپ فلم نہیں دیکھ رہے, آپ ویڈیو گیم نہیں کھیل رہے, آپ حرام کاموں کی طرف نہیں جا رہے, تو جو ٹائم بچے گا اس میں آپ کو درود پڑھ لیں گے, کچھ تلاوت کر لیں گے. میں کہتا ہوں اگر کچھ نہیں کرنا مدنی چینل ہی دیکھنا شروع کر دیں. علم دین سیکھنا مل رہا ہوگا, کہیں تلاوت چل رہی ہوگی, کبھی نعت شریف آ رہی ہوگی, کبھی دعا ہو رہی ہوگی. اگر رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزار لے تو بہت ساری عبادتوں کا موقع مل جائے گا. علم دین سیکھنے سے بھی یہ بھی افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. امیر علیہ سنت دو بار مدنی مذاکرہ مارے ہوں گے, تزکیہ نفس ہو رہا ہوگا. تو رمضان میں ایک ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں, اگر آج کے سلسلے کا ایک ہی میسج ہم سارے لے لینا کہ بس میں نے کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے,
واہ,
یہ ٹارگٹ میرا رمضان میں ہو جائے, آپ دیکھیں آپ کا رمضان ہی نرالا ہو جائے گا.
کیا بات,
انشاءاللہ.
میرے مدنی چینل کے ناظرین, حاجی عبد الحبیب بھائی جو فرما رہے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا, یہ بھی رمضان کے آنے کی تیاری, پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں, ذہن بنا لیں کہ گناہ نہیں کرنا. عبدالحبیب بھائی کی بات سے مجھے حاجی زمزم اتاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آئی. یہ فرماتے تھے کہ کئی ایسے مستحب کام ہیں, امر مستحب ہے, کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ امر مستحب اگر نہ کریں تو چلیں ثواب نہیں ملا, لیکن ایک گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ بھی اگر کریں گے تو کل بروز قیامت یہ پکڑ کروا سکتا ہے. اور رمضان میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی پکڑ بھی شدید ہوتی ہے. بڑی پیاری بات عبدالحبیب بھائی نے فرمائی کہ سب سے پہلے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, اپنا وقت فضول برباد نہیں کرنا, سوشل میڈیا پہ فالتو ٹائم نہیں دینا, ایسی گیدرنگ ایسی جگہ پر نہیں جانا کہ جس سے میرا وقت برباد ہو, میں گناہوں میں پڑوں, فضولیات میں پڑوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا سفر بیکار ہو جائے. رمضان آتا ہے, 11 مہینے بعد آتا ہے, اللہ کا مہمان ہے, ایک ماہ کے لیے آتا ہے, بخشش اور مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے, جنت سارا سال سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے. تو رمضان آ رہا ہے, اس کا استقبال کیجئے. عبدالحبیب بھائی آپ نے صحت کا بھی فرمایا اور ماشاءاللہ آپ کی بھی ٹریولنگ رہتی ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے بیمار پڑ گئے.
روزہ کے بارے میں تو حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, صومو تصحو, تو روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو اس میں تو بالکل ہمیں ایمان ہونا چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے. ہم بیمار ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں, روزے سے نہیں ہوتے. ہاں, اصل میں وہی والی بات ہے, شہری میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ روزہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, افطاری میں زیادہ اس لیے کھانا ہے پورا دن بھوکا رہا تھا, اور رات کو 2-3 بار اس لیے کھانا ہے کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. کئی لوگ تو وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے, ارے بھائی 30 دن روزے رکھ کے پھر وزن کیسے بڑھ گیا؟ تو وہ عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں. اچھا, تھوڑے ٹائم میں زیادہ کھاتے ہیں, پورے دن میں ویسے ہم 3 بار کھانا کھاتے نا, تو وہ ہوتا کیا کہ مغرب سے لے کر فجر میں 5 بار کھا رہے ہیں. کم وقت میں جب آپ زیادہ کھا رہے ہوتے تو آبویسلی نا پیٹ کو اتنا ٹائم دیا آپ نے, اور آپ کے ہاضمہ بھی پرابلم کرتا ہے, بیماری اس لیے ہوتی ہے. کبھی بھی بھوکا رہنے سے بیماری نہیں ہوتی, بلکہ آپ اگر آج کی تھیوری پڑھیں, میں تھوڑے دنوں پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا کسی کام سے, تو انہوں نے کہا کہ اب دنیا نے بہت تحقیق کے بعد, اس کا ایک نام بھول گیا میں, کہ وہ اس ایک بھوک کا نام لائے ہیں وہ, اتنے گھنٹوں والی بھوک جو ہے نا اس کے عادی بن جائے, خاص طور پر جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جن کو بلڈ پریشر ہے یا کولیسٹرول ہے, تو وہ گھنٹے آپ گنے نا تو وہ اتنے ہی بنتے ہیں. 15-16 گھنٹے کی بھوک اگر دن میں لے لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی, آپ کی شوگر بھی بہتر ہو جائے گی. تو نفلی روزے رکھ لیں بھائی. کچھ لوگ میں نے دیکھا, میں ایک بندے بلکہ بندے سے ملا جو 16 گھنٹے کی بھوک لیتا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ روز روزہ رکھیں. اس کو بعد میں سمجھ آئی کہ بات تو صحیح ہے, ثواب بھی ملے گا. اس نے اپنی روزے رکھنے شروع کرے, اس کا ٹائم بھی پورا ہو جاتا تھا اور اس کا وہ فارمولا بھی پورا ہوتا تھا. تو الحمدللہ سائنس آج پروف کر رہی ہے ساری عبادتوں کو کہ وہ برکت والی ہیں. تو صحت کا خیال کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں ایک بات تھی, پریپریشن آف رمضان. ہمارا ٹاپک یہ ہے نا, رمضان کی تیاری کیسے کریں. تیاری ہو رہی ہے, کچھ ریسٹورینٹ بنائے جا رہے ہوں گے, کچھ رات کے جناب ٹھیلے لگیں گے. آپ جب رمضان میں روڈوں پہ نکلے تو ایک بورڈ آپ کو چاروں طرف ایک بھرمار نظر آئے گی, وہ کیا ہے, سحری آفر,
صحیح,
افطار آفر,
صحیح,
آل یو کین ایٹ, جتنا کھانا ہے کھائیے, اتنی آئٹم افطار میں. مطلب اگر کوئی باہر سے بندہ آئے اور اگر وہ غیر مسلم ہونا تو وہ آ کر دیکھے لگے لگتا ہے کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہے.
صحیح, صحیح.
مسلمانوں کا کوئی تہوار اسلامی تہوار نہیں آیا, وہ پاکستان کی سڑکوں پر یا خاص طور پہ شہر کراچی کی سڑکوں پر نکلے گا نا تو وہ سمجھے گا لگتا ہے کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں سب کو زیادہ کھانا ہے.
صحیح.
اب آپ خود بتائیں یہ مذاق نہیں ہے کیا؟ یہ رمضان کھانے پینے کے لیے آیا ہے؟ فوڈ فیسٹیول ہے کیا؟ یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے, میں کبھی کبھی پرسوں میں ایک جگہ بیان تھا, میں نے کہا ہاں اچھا دوست نوجوان رمضان میں مل کر کیا بات کرتے ہیں؟ اور بتاؤ آج سحری کدھر کرنی ہے؟
صحیح.
آج افطار کدھر کرنا ہے؟
صحیح.
آج رات کا کدھر کھانا ہے؟ ارے یار یہ کیوں بات نہیں ہوتی کہ آج تراویح کدھر پڑھنی ہے؟ آج تلاوت کدھر کرنی ہے؟ یار آج دعا کا پروگرام کہیں ہے؟ یار آج مل کر کہیں ہم ذکر نہ کریں؟ یعنی رمضان میں یہ افطار آفر، ڈنر آفر، سحری آفر تو لگتی ہے، تراویح آفر، قرآن آفر، یعنی دعا آفر، یہ کدھر ہے؟ یہ تو مغفرت اور عبادتوں کا مہینہ تھا، ہم نے خود اس کو فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. آپ خود بتائیں نا کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، رات رات بھر دھمال مچی ہوئی ہے کھانے پینے کی، طرح طرح کے کھانے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن یہی کھانے آپ کو بیمار کر سکتے ہیں. اچھا ٹائم تو لیں گے نا، اگر آپ رات کو بھی تراویح کے بعد بھی کھانے جا رہے ہیں، پھر رات دو بجے الگ کھانے جا رہے ہیں، سحری کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں، ساری رات تو نکل گئی کھانے پینے میں، اور باقی سارا دن ڈکار میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے نا، آزمولا کھانے میں نکل جائے گا، پیٹ صحیح کرنے میں نکل جائے گا. ارے اللہ کے بندے، آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں عبادت کے لیے. آپ دیکھیں وہ امیر علیہ السلام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ تین چار تراویح کے بعد چیک کر لیں تو صفوں میں کھانسی کی آوازیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں. اس کی بڑی وجہ وہی کہ گرم پکوڑا کھانا ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے، اور دونوں مغرب سے پہلے نپٹانے ہیں. پھر اندر لڑائی تو ہوگی نا، پھر گلا بھی خراب ہوگا.
لیکن کریں کہ دسترخوان اتنا گھر کی خواتین سجاتی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں بےچاری،
دیکھیں یہ
دل جوئی نہیں ہوگی.
وہ دل جوئی تو ان کی زیادہ ہوگی اگر آپ ان کو کم کام دیں گے تو، ان پر تو پریشر ہوتا ہے وہ بےچاری. اچھا یہ بھی ایشو دیکھیں، مغرب جو ہے، ابھی میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں. ٹینشن کیا ہونی چاہیے تھی، سارے گھر والے بیٹھے ہوتے کہ یا اللہ آج میرا نام بھی، میرے بچوں کا نام آ جائے، میرے ماں باپ کا نام آ جائے. ہماری تو تمنا یہ ہو کہ یا اللہ رہ نہ جاؤں. اور یہی امیر علیہ سنت کی کیفیت ہوتی ہے، یہی مدنی چینل پر کیفیت ہوتی ہے. کوئی افطار کا اہتمام نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے یا اللہ آج بخش دینا، آج ہمارا نام لکھ دے. ہمارے دسترخوان پر بحث پکوڑے ابھی تک نہیں آئے، شربت کدھر ہے بھائی، وہ جلدی فالودہ لاؤ. یعنی سارے گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہے کہ پتہ نہیں افطار سے ایک منٹ پہلے تک ساری آئٹمیں آنا فرض واجب ہیں. یار یہ باتیں بھی آ جائیں گی، یار ابھی دعا کر لو. تو دعا کی فکر ہونی چاہیے. اچھا گھر کی خواتین کی دعا کہاں ہوتی ہے؟ وہ بےچاری آخری وقت تک کچن میں ہوتی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کہیں یار اپنی کھانے پینے کا ہلکا پھلکا کچھ بھی، بھائی کوئی فروٹ ہی کھا لے. اگر آپ کو افطار، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جیسے صحت کی بھی آپ نے بات کی، کہ آپ اگر واقعی ورائٹی بھی چاہتے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ اس رمضان میں جس کو فرائی چیزیں کہتے ہیں وہ کم کر دیں یا ختم کر دیں. آپ فروٹس پر آ جائیں، آپ تین قسم کا فروٹ کر لیں، اتنا ہی خرچہ ہوگا اور آپ کو صحت بھی انشاءاللہ رہے گی. آپ اپنے آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کئی لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں سب سے زیادہ جو گولی بکتی ہوگی نا دوائی، وہ ایسیڈیٹی کی بکتی ہوگی. اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ نے ایسیڈیٹی والی ساری چیزیں کھائی ہیں، آپ ایسیڈیٹی فری ہو جائیں گے. آپ افطار میں فروٹ کھا لیں، آپ سادہ پانی پی لیں، دعا کریں، نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. آپ کے منہ میں ذائقے بعض اوقات ہوتے ہیں، منہ میں بدبو ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں مغرب میں کیونکہ سب وہ کیا نام ہے، پیاز والے سموسے کچوریاں کھائی ہوئی ہیں، تو پیاز والا منہ لے کر، بدبو والا لے کر تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتے. ہم اگر اس کی احتیاط کر لینا اور ایک بار رمضان ہم اچھا، دیکھیں میں کہوں گا نا کم کھا کر، تو کئی لوگوں کو ٹینشن ہو جائے گی، روزہ بھی رکھوا رہے ہو، کھانا بھی کم کھلا رہے ہو. ایک بار رمضان ہیلدی کھانا کھا کر گزار لیں، اچھا کھانا کھا کر گزار لیں، صحت مند کھانا کھا کر گزار لیں، آپ دیکھیں رمضان میں بہت مزہ آئے گا.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ کیفیت، تو اگر ہم سوچیں کہ رمضان آ گیا ہے اور افطار کا وقت ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، تو ایک 14-15-16 گھنٹے کا بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے. عموماً بھی ہم دیکھا جائے تو ایک وقت میں اتنا ساری چیزیں کھانا، لیکن ظاہر بات ہے جب ساری چیزیں آ گئیں تو بندہ کھاتا ہے. جسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ خالی پیٹ رہ کر بندہ بیمار نہیں ہوتا، بلکہ آج تو سائنس کہہ رہی ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے. اور ایک ہی وقت میں ٹھنڈا گرم، آئلی چیزیں، فرائی چیزیں، یہ سب جب لیں گے،
میٹھا بھی اور مرچی والا بھی.
ہاں جی،
ٹھنڈا بھی، گرم کے بعد دوسرا سب چل رہا ہوتا ہے.
اچھا شربت ٹھنڈا چاہیے، اور گھر کی خواتین و پکوڑے سموسے جو بنانا ہوتا
ہے لے کر آئے، سیدھا توے سے لائیں اور اندر اتار دیں.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور سحری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت کرنا ہے اور کچھ پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں کھانی ہے. عبدالحبیب بھائی، کراچی میں تو شاید رجحان ہے کہ نہیں ہے، اب تو میں نے دیکھا کہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ پراٹھے کھائے جائیں
سحری میں،
ہاں، تاکہ وہ جو ہے نا دیر تک رہیں گے تو جو ہے نا ہضم جلدی نہیں ہوں گے، بھوک نہیں لگے گی.
نہیں، میں امیر علیہ سنت کا ایک جملہ سیکھا تھا، اور کیا کمال کا جملہ ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی
ہے.
بس یہ جملہ یاد رکھ لیں،
دوبارہ بتائیں.
دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. بس آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کھائیں مگر ڈر ڈر کر کھائیں، چیک کر کے کھائیں، غور کر کے کھائیں، جو آیا وہ مت کھا لیں. پیٹ آپ کا ہے، صحت آپ کی ہے، دسترخوان بے شک کسی کا ہے، اگر آپ کسی کے دسترخوان پر بھی ہیں تو سب کھانا واجب نہیں ہے، تو آپ سلیکٹ کر لیں کہ میں نے یار یہ چیزیں کھانی ہے جو مجھے نقصان نہیں دیں گی. ایک اور چلے آسان کر دیتا ہوں فارمولا جو میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے میں اس پر پورا ہو جاؤں، کہ زیادہ وہ کھائیں جو براہ راست ہے، تو سب اللہ نے بنایا ہے، سب اللہ کی عطا ہے، مگر جس کو آسان کہہ لیں کہ ان پروسیس فوڈ زیادہ کھائیں، پروسیس فوڈ کم کھائیں، یا وہ کھائیں جو اللہ نے بنایا ہے زیادہ وہ کھائیں، بندوں نے جس میں آمیزش کی ہے وہ کھانا تھوڑا کم کھائیں. تو اگر آپ اپنی خوراک کا پورا نہیں کر سکتے 50% تو کر لیں. آپ دیکھیں آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. 50% آپ وہ کھائیں گے جس میں کسی بندے نے کوئی کاریگری نہیں کی ہے، جس میں آپ سلاد کھا لیں، جس میں آپ فروٹ کھا لیں، جس میں آپ نٹس کھا لیں، وہ کھا لیں جس میں کسی نے کوئی ملایا نہیں، سیدھا سیدھا وہ آ گیا. ٹھیک ہے، ان پروسیس فوڈ. دنیا آ گئی آرگینک فوڈ پر. اچھا آپ دہی لے لیں، آپ دودھ لے لیں، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات کروں، دنیا نے آج بتایا ہے، اب نبی پاک کی سیرت اٹھا لیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا کی خوراک دیکھ لیں،
کیا بات ہے،
تقریباً ان پروسیس فوڈ ہے.
واہ،
تقریباً دودھ، زیتون، کھجور، تربوز. آپ نبی پاک بہت کم. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم دیکھیں نا، اگر کیا نام ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھرانہ اقدس کی، کاشانہ اقدس کی باتیں، تو ہم نے پڑھا کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا.
اللہ اللہ،
اس کا مطلب کیا تھا؟ ان پروسیس فوڈ زیادہ تھا، بغیر پکی ہوئی چیزیں زیادہ نبی پاک کے استعمال میں تھی. اور وہی آج سائنس کہتی ہے، بلکہ آپ نے بھی ایک جملہ کہا نا کہ اسلامی بہنوں کی دل جوئی ہوگی، آپ ان کو کچن سے باہر نکالیں، ان کو کہیں آپ بھی قرآن پڑھیں اور کم کچن میں وقت گزاریں. میں ایک بہت بات شاید عجیب لگے گی، 60 سال کے ایک امریکن سے ملا، مسلمان تھے ہمارے ماشاءاللہ، مدینہ شریف میں ملاقات
ہوئی.
علی بھائی وہ ہم سب سے زیادہ جوان تھے، یعنی وہ آپ ان کو دوڑا لیں، آپ ان کو بھگا لیں، وہ اتنا فٹ. ان کی 2-3 جملے میرے دماغ میں بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی، جس گھر میں عورتیں 8 گھنٹے باورچی خانے میں ہوتی ہے نا، اس گھر میں 80% بیماری ہوتی ہے.
او ہو ہو ہو.
جس گھر میں عورتیں 6 گھنٹے گزاریں گی نا، 60% بیماری ہوگی. جس گھر میں روز 2 گھنٹے عورتیں کچن میں گزاریں گی، وہاں 20% بیماری ہوگی. میں نے کہا آپ تو لگتا ہے عورتوں کے نمائندے ہیں، ان کو کچن سے نکالنا چاہتے ہیں. تو کہا آپ ان پروسیس فوڈ کی طرف آ جائے. پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ مذہبی آدمی ہیں نا، آپ نبی پاک کی سیرت بتائیے، ان کے گھر میں کتنے دن چولہا جلتا تھا. میں غور کرنے لگ گیا، پیارے آقا کی خوراک کیا تھی؟ سنت میں تو عظمت ہی ہے نا، اور نبی پاک کی سنت سے زیادہ صحت مند چیز کون سی ہوگی؟ پھر میں غور کرتا رہا کہ ان پروسیس فوڈ، آرگینک فوڈ، آج دنیا میں بڑے بڑے سٹور بن رہے ہیں کہ یار کھانا وہ کھاؤ جو ان پروسیس ہے، آپ صحت مند رہیں گے. اچھا اب شوگر کا مریض، اب جس کو شوگر ہے، وہ اس کے سامنے جب مٹھائی رکھ دے جی تو بڑا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ذہن بنا لے کہ یہ کیلا میرا رس گلا ہے، یہ جو ہے وہ جو گرما ہے یہ میری رس ملائی ہے، اور یہ والا جو ہے نا سیب جو ہے یہ سمجھ لے میرا جناب فلا دوسری مٹھائی ہے، تو وہ مٹھائی کو چھوڑ کر اس کو انجوائے کرے. میٹھا بھی
نفسیاتی اثر ہو گیا، مقصد ذہن بنا لے کہ یہ
میری مٹھاس یہ ہے نا، اور آپ کو میٹھے کی طلب بھی پوری کر رہا ہے وہ فروٹ، اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا کیونکہ آرگینک ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ میں نے بہت دیر اس پر کام کیا، میں نے اس پر غور کیا کہ جتنی ان پروسیس فوڈ ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچاتی ہے، وہ آپ کو صحت مند بھی رکھ کے پیٹ بھی بھر جاتا ہے. تو اگر اس رمضان میں اپنا شیڈول ہی بنا لیں کہ میں نے زیادہ ان پروسیس فوڈ کھانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت دیکھیں ہری بھری.
کیا بات ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین، عبدالحبیب بھائی کی جو گفتگو ہے، ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ عبدالحبیب بھائی جہاں ہوں وہاں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. عبدالحبیب بھائی نے جو فرمایا کہ ڈر ڈر کے کھائیں، اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ ڈٹ ڈٹ کے نہ کھائیں، اور واقعی جو ہے وہ یہ گھر کی خواتین بھی ریلیکس ہو جائیں گی. جیسے رمضان کی تیاری کیسے کریں، عبدالحبیب بھائی نے سٹارٹ میں فرمایا کہ گھر میں کوئی بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں، تو اسی طریقے سے کھانے پینے کی بھی تیاریاں ہوتی ہیں. تو کھانے پینے کے بجائے کوئی ایسا جدول اگر آپ بتائیں کہ اسلامی بہنیں بھی، کیونکہ بعض اوقات ان کو یہ ٹینشن ہوتا ہے گھر کے مرد بچے، تو اس دفعہ یہ تھوڑا سا ان کو ایسا کوئی آپ اسکیڈول دیں کہ سموسے اور سموسوں کی پٹیاں اور اس کا سامان بنا کے رکھتی ہیں، یا تو کم کریں یا اس دفعہ تو ہمت کر لیں کہ نہیں اس دفعہ تو فروٹ پہ گزارا کرنا ہے.
دیکھیں یہ صرف اگر اسلامی بہنیں اعلان کر دیں گی تو گھر میں ناراضگی نہ ہو جائے، پہلے تو گھر کے مرد یہ فیصلہ کریں نا، کیونکہ وہ بیچاریاں تو ان کی تابع ہوتی ہے نا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اب نے یوں سمجھ لیں. میں یہ نہیں کہتا 100%، جو اس کو ہماری میمری میں تلن کہتے ہیں آپ کے یہاں، وہ کیا تلی ہوئی چیزیں، جو بھی تلی ہوئی فرائڈ چیزیں نا، کم از کم یہ تو آج اعلان کر دینا کہ یار اس کو 50% کر دیں.
واہ
کہ جتنا بناتے تھے نا تین آئٹم میں نہیں بھائی ایک ہوگی, ایک بھی سب اگر سموسے تو ایک ایک کھائیں گے بھائی, تاکہ اگر وہ ڈائریکٹلی زیرو کر دیں گے تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے نا, تو 50% کر دیں. اچھا یہ گھر کا کوئی سربراہ کہے گا یا مرد کہیں گے تو عورتوں کو ریلیف ملے گا, عورتیں خود کہیں گے کہ تمہیں ویسے کام نہیں کرنا تھا, عبدالحبیب بھائی کا بہانہ بنا کے جو ہے نا تمہیں کچن سے باہر آ گئی ہو. تو یہ گھر کی میٹنگ ہونی چاہیے اور یہ ہماری صحت کے لیے اچھا.
ہم مشاورت
سے طے کریں کہ یار کھانے پینے پر اس بار توجہ کم دینی ہے اور جو ہے وہ عبادت پر توجہ دی جائے. ایک بار علی بھائی مطلب خیر بتانا تو نہیں چاہیے, چلے میں اس کو کسی اور پہرائے میں بتاتا ہوں. ایک بار مجھے پتا چلا کہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں نا دو قسم کے لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں, اب دوبارہ شاید اس بار اعتکاف ہوگا, کہ ایک تعداد تو وہ ہے جو مسجد کے گیٹ سے باہر آ کر جہاں کھانے کی اجازت ہے وہاں آ کر کھانا کھاتی ہے اور کھانا آتا ہے اور طرح طرح کے کھانے آتے ہیں.
کیا بات,
مگر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا جو 10 دن مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہی نہیں.
سبحان اللہ.
تو میں نے غور کیا وہ کھاتے کیا ہیں, اندر تو کھانا اجازت نہیں ہے. علی بھائی 10 دن تک وہ کھجور دہی اور روٹی جو وہ افطار میں ملتا ہے نا
جی ہاں
بس وہی. ایک ہمارے اسلامی بھائی نے بالکل ویسے ہی پورا رمضان 10 دن گزارے. میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے کیسے گزار دیا, کہہ رہے عبدالحبیب بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا حال کیا رہا, میرا وضو ہی نہیں ٹوٹتا تھا پورا پورا دن, اتنا میں ریلیکس رہتا تھا, اتنی مجھے عبادت میں ذوق آیا, نہ ایسیڈیٹی. اب جو دہی کھا رہا ہے اور روٹی لے رہا ہے اور کھجور, کہہ رہے پورے 10 دن میں نے اس پہ گزارے اور وہ اکیلے نہیں تھے, میں نے خود دیکھا ہزاروں سینکڑوں لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسجد نبوی شریف کی اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلتے, اور جب باہر نہیں نکلتے تو اندر کھانا آ نہیں سکتا, تو وہ اسی میں گزارتے زمزم شریف کھجور اور دہی. میں نے کہا یہ بھی تو رمضان ہے نا یار, آپ بتائیں کتنا ریلیکس رہے گا وہ آدمی. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ 50 آئٹمیں کھائیں گے نہیں ہمارے روزہ نہیں پورا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں.
بڑی پہلی بات فرمائی, اور آپ جو فرما رہے ہیں تو مدینے کا دسترخوان کا تصور
ایسا تصور آ گیا,
دسترخوان وہاں کا
وہی ان کا روزہ تھا بس, وہی ان کی افطاری وہی ان کا کھانا تھا.
بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ عبدالحبیب بھائی ہیں, کالز بھی کچھ ہیں تو کچھ کالز لیتے ہیں.
حبیب بھائی آپ کے جدول کے مطابق آپ کسی نہ کسی سفر پہ ہی رہتے ہیں, اس کے باوجود آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, دینی ازواج کا سلسلہ کرتے ہیں, پھر غیر ملک جا کر ادھر بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں. حبیب بھائی آپ سوتے کب ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اس کا شیڈول, اور رمضان کی تیاری کے بارے میں ہمیں بھی کچھ تربیت فرما دے کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں. ہم دکاندار ہیں, دکانداری بھی کرنی ہے, رب تراوی بھی ادا کرنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, قرآن صاحب کی تلاوت بھی کرنی ہے, ابھی رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے, اس کے بارے میں کچھ تربیت فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ ملائے.
آمین یا رب العالمین. جی بالکل میں سوتا ہوں جناب, لیکن یہ کہ آرام ضروری ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار میں یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگر آپ کم سوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈال رہے ہیں. ایٹ لیسٹ 7 گھنٹے آپ روزانہ ضرور سوئیں, ایک آدھ دو دن ضرور ایسے آ جاتے ہیں کہ بندہ سفر میں ہے یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ اگر آپ 7 گھنٹے نہیں سوئیں گے تو اس کا آپ کے صحت پر بھی اثر پڑے گا, آپ کے مزاج پر بھی اثر پڑے گا. آپ ہو سکتا ہے چڑچڑے ہو جائیں گے, آپ لڑنا شروع کر دیں گے, کیونکہ انسان ہے, ہماری نیڈ ہے. تو اس پہ کمپرومائز نہ کیا کریں, اور اس میں کوئی جس کو کہتے نا کہ وہ بڑی بات نہیں کہ میں کم سوتا ہوں, آپ کم سو کر غلط کام کریں گے, زیادہ پراپر سوئیں گے تو اچھا کام کر سکیں گے. 7 گھنٹے آپ بستر کو دیں, آرام کریں. اب آگے دوسری بات کہ دکاندار کیا کرے رمضان کے لیے, تو دیکھیں دکاندار ہو یا کاروباری شخص ہو یا جاب کرنے والا ہو, پہلے ذہن بنا لے کہ رمضان دکانداری کے لیے نہیں آیا, رمضان میرے دیگر کاموں کے لیے نہیں آیا, جو ضروری ہے میں کر لوں لیکن کسی طرح کم وقت دوں دنیا کے کاموں کو, زیادہ وقت دوں اپنی آخرت کو. جب آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوگا نا تو آپ مثال کے طور پہ دکاندار ہے, دکاندار بھی چاہے تو پورا دن عبادت میں تو روزہ رکھ کے گزر رہا ہوگا, ساری نمازیں باجماعت پڑھے, جب دیکھا گاہک نہیں ہے تو تسبیحات میں لے لے, قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے, کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے, تھوڑا اور موقع ملا تو یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے. آپ کے ذہن میں ٹارگیٹ ہو, امیر اہل سنت نے کیا خوبصورت اعلان کیا ہے, کیا کمال کی ہستی ہیں, چند جملوں میں قوم کو کام پہ لگا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا ممتاز ہے وہ شخص جس کے 3 قرآن پڑھنے. اب لوگ ابھی سے پلان کر رہے ہیں کہ 3 قرآن پڑھنے تو 30 دن ہے, 30 دن ہے تو روز کے 3 پارے پڑھنے, تب جا کے 3 قرآن ہوں گے, ہر عشرے میں 1 قرآن. تو اب 3 پارے 3.5 پارے روز پڑھنے, تو اب آپ پلان کر لیں کہ ہر نماز کے بعد اگر میں آدھا قرآن پڑھوں تو 5 نمازوں میں 2.5 قرآن ہو جائیں گے, تو یار رات کو 1 پڑھ لوں گا پورا تو میرے 3 پورے ہو جائیں گے. تو اپنی پلاننگ لے کے چلے رمضان میں, زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کریں, ایک پیپر پہ اپنا دن لکھیں, اپنے کام لکھیں اور اپنا شیڈول بنا لیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فارغ وقت ہوگا تو گناہ کریں گے نا. میں ایک جملہ بڑا بار بار کہتا ہوں لیکن مجھے ہے بڑا پسند وہ جملہ, کہ ابھی پچھلے دن ایک شخصیت سے ملنے گیا, وہ ڈپریشن میں تھے, بہت سوچ رہے تھے, حالانکہ اللہ کا دیا سب کچھ تھا. تو میں نے کہا لگتا ہے فارغ وقت ہے. کہتا ہاں ٹائم بہت ہوتا ہے, سوچتا رہتا ہوں. میں نے کہا میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا ہے کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا.
واہ کیا بات ہے.
تو اگر رمضان میں ایک ذہن بنا لینا میں گناہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے گناہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں.
واہ واہ.
اپنا شیڈول ایسا بنا لوں کہ ٹائم ہی نہ بچے, تھک کر سونے کا ٹائم ہو یا اپنے دنیا کا جو ضروری کام ہے وہ کروں, باقی میرا شیڈول اتنا ٹائٹ ہو کہ اتنی کام پورا کرنا ہے. بھائی تلاوت رہ گئی ہے, ضرور رہ گئے ہیں, ذکر رہ گیا ہے, تسبیح رہ گئی ہے, دفل رہ گئے ہیں. اگر یہ سارا شیڈول آپ کا بنا ہوا ہو تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو, آپ بزی رہیں گے.
کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, اپنا اسکیجول بنائیے, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے کہ جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ تین قرآن جو مکمل کر لے, کمپلیٹ کر لے وہ ممتاز, دو والا بہتر اور ایک والا مناسب. تو اس کو مینیج کر لیں اور پڑھتے ہیں لوگ پڑھنے والے. الحمدللہ اب تو ایسے بھی لوگ دیکھیں, عبدالحبیب بھائی آپ کی بھی ٹریولنگ رہتی ہے, موبائل میں قرآن پاک ہے, گاڑی میں ہیں, کہیں بیٹھے ہیں, کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ تو تفسیر پڑھیے, ترجمہ پڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے, 61 ایک دن میں, ایک رات میں اور ایک تراویح میں. عبدالحبیب ان کے لیے بھی تو وہی 24 گھنٹے ہوتے تھے. جب یہ واقعات سنتے ہیں نا, کئی ایسے واقعات لکھے ہیں میرے پاس کہ فلاں اتنے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے رات میں دن میں, یہ تو کیسے ان کو کیا ان کے وقت میں برکت ہوتی ہوگی.
دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ پریورٹی, ان کی پریورٹی تلاوت تھی, ان کی پریورٹی یا ترجیح عبادت تھی, پھر اللہ پاک ان کے اوقات میں بھی برکت. آپ دیکھیں کچھ لوگ جو انہوں نے زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کیے, ہم خود سوچتے ہیں یار 60 سال میں اتنے کام, 70 سال کی زندگی میں اتنے کام, سیدی اعلی حضرت کو پڑھیں, اتنی کتابیں کہ لوگ ان کے دن بناتے ہیں کہ ایک دن میں کتنے صفحے لکھے ہوں گے. پہلے آپ اپنا ذہن جب بناتے ہیں نا تو اللہ غیب سے مدد بھی فرماتا ہے. کچھ لوگوں کے واقعی کاموں میں بڑی برکت ہوتی ہے, ان کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے. وہ تھوڑی ایک ہی زندگی ان کے پاس بھی ہوتی ہے, ہمارے پاس ہوتی ہے, ان کے کام ہم گنتے تو گنتے چلے جاتے ہیں. تو پہلے آئے تو ترے اس طرف آپ ذہن بنائے, پھر اللہ پاک خوب برکت ڈال دے گا.
کیا بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین, جو ٹائم ٹیبل مینج کیا جاتا ہے تو ایک بہت زبردست عبدالحبیب بھائی کا ایک اینیمیٹڈ وہ ہے, خاکہ کہیں گے یا کلپ ہے, کہ جس میں عبدالحبیب بھائی نے کا کچھ آفس, گھر, فیملی اور یہ. تو ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ایک نیک عمل بھی لیتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے.
15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت, شیخ طریقت, امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے, ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. آج آپ نے خدا نہ خواستہ داڑھی منڈانے یا ایک مشت سے گھٹانے کا گناہ تو نہیں کیا.
تو نیک عمل کہ داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے گھٹانا, تو رمضان کی تیاری یوں بھی ہو سکتی ہے جیسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لیں. تو عبدالحبیب بھائی رمضان کا استقبال یہ اس نیک عمل پر, اس سنت پر عمل کر کے بھی کر سکتے.
زبردست طریقہ ہے کہ دیکھیں رمضان شریف میں, بلکہ ابھی سے شروع کر دیں, اب یہ نیت کر لے کر آخر رمضان تک میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا.
واہ.
تو اب یہ کیونکہ ویسے تو ہونا ہی چاہیے کہ نیت یہی ہو کہ میں داڑھی اب کبھی بھی نہیں کاٹوں گا, ایک مٹھی سے کم نہیں کروں گا. لیکن کہتے ہیں پہلا اسٹیپ تو چڑھے کہ چلے رمضان کے اینڈ تک نہیں کروں گا, اللہ پاک دلوں کو بدل دے اور اس توبہ کا مہینہ ہے. اور پھر یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ رمضان کی چاند رات جب عید کی رات آتی ہے, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا, انعام ملنے کی رات کہا گیا. اب اس رات لوگ بہت گناہ کرتے ہیں, ایون وہ رات مسجدوں سے جب جاتے ہیں تو عشاء بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے چاند نظر آنے کے بعد, فجر میں بھی نہیں آتے, عید کی نماز میں آتے ہیں. تو انڈیلیبریٹلی کہتے تو نہیں ہیں لیکن غیر دانستہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے, وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ شیطان تو بند تھا تو ہم مسجد میں تھے, اب تو آزاد ہو گیا, ہم تیرا استقبال کرنے آ گئے. یہ بات اللہ یوں سمجھے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اس بار یہ بھی ذہن کر بنا لیں کہ رمضان بھی عبادت میں گزاریں گے, عید کی رات بھی دعاؤں میں اور عبادت میں گزاریں گے, اور پھر عید کے دن بھی گناہ نہیں کریں گے. کیونکہ عید کا دن خوشی منانے کے لیے ضرور کہا گیا ہے, کیونکہ وہ عبادت پر مغفرت کی بشارتوں پر خوشی ہے, نہ کہ خوشی کر کے اللہ کو ناراض کرنا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے علی بھائی ہمارا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, شیطان نے ایسا گیم کیا ہمارے ساتھ کہ جب بھی خوشی منانی ہے نا ایسا لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دیا کہ اس میں اللہ کو ناراض ضرور کرنا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ خوشیاں دینے والی ذات رب کی ذات ہے, وہ نعمت دیتا ہے, اسی نعمت کی انجوائمنٹ میں سیلیبریشن میں ہم اسی کو ناراض کر دیتے ہیں. آپ مجھے کوئی تحفہ دیں گے تو میں شکریہ ادا کروں گا, نہ کہ تحفہ دیتے ہی آپ کو ناراض کرنا شروع کر دوں گا. مگر اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں, اللہ اولاد دیتا ہے, دوستوں کی پارٹی کرنی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا جس میں رب ناراض ہو جائے. بچہ بڑا ہو گیا, برتھ ڈے کرنی ہے, برتھ ڈے میں میوزک ناچ گانے ایسے کرنے جس میں رب ناراض. اچھا شادی ہو گئی بچے کی, تو شادی میں تو اتنا کچھ کرنا ہے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی خوشی کا, کسی کو نیا بزنس کی اوپننگ کرنی ہے, نئے گھر کی اوپننگ کرنی ہے, نیا کوئی بھی نیا کام کرنا ہے, بھائی آپ کو کس نے منع کیا دعوت کریں, خوشیاں منائیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں اگر یاد کر لیں ناظرین, میں کبھی بھی ایسی خوشی نہیں مناؤں گا کہ جس میں میں تو راضی رہوں میرا رب ناراض.
اللہ,
میں زندگی میں ہمیشہ ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی, میرے دوست بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, میرا رب بھی راضی.
کیا بات ہے,
بس اگر یہ فارمولا بن جائے نا, آپ ہر خوشی سے پہلے ہی پوچھ لیں اپنے آپ سے ہی, یعنی جو خوشی کرنے جا رہا ہوں اللہ تو ناراض نہیں ہوگا تو پھر نہیں کرنی ہے, اور خوشی ایسے منا رہا ہوں کہ رب بھی راضی ہے اور میرے میں بھی راضی ہوں, سبحان اللہ, ضرور بنائیے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین, خوشی وہ جس میں اللہ راضی ہو جائے.
واہ.
اور اللہ کی نافرمانی کر کے پھر ہم مانگتے بھی اسی سے ہی ہیں کہ اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. بے شک وہ عطائیں فرماتا ہے, لیکن مروت کا بھی تو تقاضا ہے. دنیا میں بھی ہم جس سے مانگتے ہیں, جس کے پاس جاتے ہیں, کیسی عاجزی ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائے. اور رب کریم کی تو کتنی نعمت ہیں, کتنی عطاؤں پر عطائیں ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ایکیاں کر کے رمضان گزاریں گے. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیجئے. پاکستان کے کئی شہروں میں, دنیا کے کئی ملکوں کے کئی شہروں میں, اور بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں, اگر ممکن ہو تو پورے ماہ رمضان کے لیے آ جائیے. میں تو یہی کہوں گا کہ رمضان گزاریے عاشق رمضان کے ساتھ. کیا کہیں گے عبداللہ؟
زبردست لائف ٹائم ایکسپیرینس, زندگی کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہوگا جس کا کوئی مول نہیں ہوگا. جس کے لیے ممکن ہو یہ ضرور کریں.
کیا بات, کال دیجیے گا.
رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کچھ تو لوگ ماہ رمضان شریف کے آنے کی بہت زیادہ خوشیاں کرتے ہیں, تو کچھ لوگ اس میں ہٹے کٹے جو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ اس کو برا بالا بھی کہتے ہیں, اور روزے بھی نہیں رکھتے ہیں, اس کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے. جو خوشی کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے, جو اس کا غم کرتے ہیں ان کو کیا ملے گا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
دیکھیے, خوشی بنانا تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ ہے, اور بالکل خوشی بنانی چاہیے. اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی, عبادت کا موقع دیا, اور ایسے تو کیسا بندہ ہوگا جو روزوں کو اور عبادت کو بوجھ سمجھے, ان کو توبہ کرنی چاہیے.
صحیح صحیح, اللہ ہمیں رمضان کی قدر عطا فرمائے. مزید کال دیجیے گا.
جنت بولون ڈیفینس سے, ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی صحیح کے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آپ وہاں پہ بھی سفر کرتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے, وہاں پہ کھانے پینے اور عبادت کے حوالے سے کیسے مینج کرتے ہیں. اسی طرح پھر مسلمان ملکوں میں جاتے ہیں, جیسے ابھی کرنٹ آپ بنگلہ دیش سے ہو کر آئے ہیں, تو وہاں پہ فیلنگس کیا ہے عبادت کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, اس میں بھی آپ اپنے تجربات ارشاد فرمائیں. دوسرا ہے کہ کچھ سال پہلے آپ انڈیا گئے تھے, ہمارے سنیوں کے امام رضا خان علی رحمت الرحمان کے عرس مبارک میں, تو وہاں پہ دیکھا کہ پبلک امنڈ آئی تھی. جب جس اسٹیٹس پہ آپ کھڑے ہیں, مقام پر کھڑے ہیں, بعضوں کا تکبر, خود پسندی اور اپنے ذاتی کام نکلوانے جیسی ترکیبیں سیٹنگز ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ مفید مدنی مشورے فرمائیں کہ جب کوئی اس مقام پر آئے تو اس کو کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے تاکہ دین کا نقصان بھی نہ ہو, فائدہ ہو, اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو. جزاک اللہ خیرا.
یقیناً دنیا بھر کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمت سے اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی جہاں بھی جاتے ہیں اسلامی بھائی مل ہی جاتے ہیں, تو اتنا زیادہ پرابلم کھانے پینے میں یا حلال غذاؤں میں نہیں ہوتا. لیکن میں نے یہ کئی بار بات کہی, اور اس بار بنگلہ دیش کے سفر میں تو مجھے وہ اپنی وہ عادت پر بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے فروٹ کھانے کی عادت ہے. کیونکہ بنگلہ دیش کا بنانا بھی پاکستان کے بنانا جیسے ہی ہوتا ہے, وہاں بھی ایپل کا ذائقہ وہی ہوتا ہے, اورنج کا ذائقہ وہی ہوتا ہے. تو آپ کو دنیا کے کئی ملکوں میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے کھانے پینے میں, یا ان کے ذائقہ آپ کے ذائقے سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. اچھا پھر وہاں جا کے فرمائشی پروگرام کریں تو وہ بھی مزہ نہیں آتا کہ میرے لیے یہ بنا دو وہ بنا دو. تو سمپل یہ کہ فروٹ مل جائے تو آپ کی گاڑی چل جاتی ہے. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں, اور وہ آپ نے کہا نا رمضان کی تیاری سے پہلے, تو میں نے بہت ساری تیاری سفر کی یہ کی ہوئی ہے کہ میں یہاں بھی فروٹ کھاتا رہتا ہوں, سلاد ہی کھاتا ہوں صبح اٹھنے کے بعد, تو وہ سب جگہ مل جاتا ہے اور وہ پھر ایسا نہیں لگتا کہ آپ کچھ ہٹ کے کھا رہے, تو آپ عادی رہتے ہیں تو ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت اچھا رہا. تو یہ اپنی عادت رکھے کہ دنیا میں کہیں بھی جائے تو نہ کیلے کو ذبح کرنا پڑتا ہے نہ سیب کو حلال کرنا پڑتا ہے, اللہ کی یہ رحمت ہے کہ یہ سب جائز ہے کھانا, تو یہ کوشش کیجیے تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ واقعی آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے تکبر ریاکاری اور ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور یقیناً جب انسان کو کوئی مقام ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, تو شیطان بھی اسی طریقے سے حملہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر ہم رہتے ہیں تو کوئی ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے. وہ ہمارے نگران شورا ایک جملہ کہتے ہیں کہ امیر السنت کے پاس جاؤ تو کلف اتر جاتا ہے. تو آپ ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ بندے کو لگ پتا جاتا ہے کہ بھائی اوقات کیا ہے ہماری. اور ماشاء اللہ اللہ پاک امیر السنت کو سلامت رکھے, دعوت اسلامی کے ماحول کو سلامت رکھے. میں ایک جملہ کہوں گا, بہت ساری جگہوں پر ہمارا بھی جانا ہوتا ہے. جو میں نے ایک چیز دعوت اسلامی میں یونیک دیکھی ہے نا, کہ یہاں بندہ نیکی کر کے بھی شرمندہ رہتا ہے, نیکی کر کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے, اللہ قبول کر لے, اخلاص نہیں ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت کم جگہوں پر ہے. یہ امیر علیہ سنت کی برکت ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ایک سے ایک دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ایون علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, مگر آپ جب ان کی دعا سن رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو یا اللہ کچھ نہیں کیا, اخلاص سے آ رہی ہے, مولا قبول فرما لے. یہ اسلاف میں تو ملتا ہے, تصوف میں تو ملتا ہے, مگر پریکٹیکلی آج کے دور میں کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ اس ماحول سے جڑے رہیں تو اگر لیفٹ رائٹ ہونے کا ہوا بھی تو انشاءاللہ اس ماحول کی برکت سے پھر آ جائیں گے سیدھا.
کیا بات ہے. انشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, عبدالحبیب بھائی کا پچھلے دنوں بنگلہ دیش سفر ہوا, اس کی بھی بہت یادیں ہیں. عبدالحبیب بھائی بڑے بنگلہ دیش والے آپ کو یاد کر رہے ہیں.
جی جی بالکل.
آپ کی جو نا صحبت سے تو وہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا, کئی لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا.
بہت پیارے مبلغ ہیں ارمان بھائی.
جی جی.
تو ہوا یہ کہ ہم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کافی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں. تو ان کا گھر تھوڑا سا گلیوں کے اندر تھا.
میں گیا ان کے گھر, تو میں نے شروع بھی گیا ان کے گھر.
اچھا چلے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا یار گاڑی تو نہیں جا سکی کہ میں آپ کے اسکوٹر پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو میں ان کے پیچھے بائک پہ بیٹھ گیا. وہ ویسے ہی تصویر بڑی وائرل
ہوئی.
تو ہوا یہ کہ ہم جب بیٹھے نا تو اب بلیو کرے مجھے, اب مجھے فکر ہونی شروع ہو گئی کیونکہ وہ بائک چلاتے چلاتے پیچھے ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ واقعی عبدالحبیب بھائی ہیں, آپ واقعی میرے پیچھے بیٹھے چلتی بائک.
اچھا
مجھے عبدالحبیب بھائی یقین نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا خدا کے واسطے بائک چلاؤ, اس نا یقینی کی کیفیت میں کہیں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے. جب بندہ ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کی بائک بھی کنٹرول نہیں ہوتی. میں نے کہا میں بالکل عبدالحبیب ہوں, اتروں گا تو عبدالحبیب ہی لکھ لوں گا, کہیں نہیں جا رہا, مہربانی کر کے ابھی یقین کرے. اس بندے نے 10 بار یہ جملہ پورے راستے میں کہا ہوگا, مجھے یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بار بار پیچھے یوں ہاتھ لگائے نا, کیا بیٹھے تو ہے نا, میں خواب تو نہیں دیکھ رہا.
یہ تو بالکل عجیب بات ہے.
ایسا یقین کرے. ماشاء اللہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کا پیار مجھے بھی بالکل یاد ہے. میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ یقیناً دعوت اسلامی کے کئی مبلغین کا کردار ہے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے, اور بہت کاوشیں ہیں. کئی اراکین شورا نے سفر کیا, نگران شورا نے کیا, حاجی شاہد صاحب نے سفر کیا, غالباً جانشین امیر علیہ السلام سفر نہیں ہوا. لیکن ماشاءاللہ بہت بڑا کردار ہمارے رکن شورا علی بھائی کا, اور ان کے ماشاءاللہ صاحبزادے رضا بھائی کا. ماشاءاللہ یہ کئی, میں نے تو اس بار اور تفصیل جانی کیونکہ میں بہت عرصے بعد گیا تھا, تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 2 سال کے قریب کا, 1.5-2 سال کے قریب یہ عرصہ وہاں رہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے. ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے اس وقت بھی بنگلہ دیش کو ایز اے نگران مرکز کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو اس خاندان کی بڑی قربانیاں, اور ماشاءاللہ جو جمع غفیر آپ نے چٹاگونگ کے شب برات کے اجتماع میں دیکھا, انبلیویبل. یعنی وہاں جس انداز سے دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے, تو اللہ کریم ان کی بھی اور ان تمام مبلغین کی کاوشوں کو قبول فرمائے. بنگلہ دیش کے ذمہ داران کو اللہ خوش رکھے. سلام.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, جب دعوت اسلامی کی یہ باتیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے, اراکین شورا آپس میں بیٹھتے ہیں تو بھائیوں سے بڑھ کر محبتیں اور یہ, اور واقعی دعوت اسلامی کا کام اتنا, اگرچہ ہمارے پاس ذمہ داری ہے, عبدالحبیب بھائی کے پاس بھی کئی شعبہ جات ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم اگر شورا میں آ گئے یا رکن شورا ہیں تو ہم جواب دہ نہیں ہیں. ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کے جواب دہ ہیں, شورا میں بیٹھتے ہیں, کام پورا کرنا ہوتا ہے, ایک ریسپانسبلٹی ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں وہی دعا ہے جسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ اللہ قبول کر لے.
آمین, آمین.
اللہ قبول کر لے, اللہ اخلاص دے. بندہ ظاہری طور پر بھاگ دوڑ کرے, بظاہر محنت کرے, ٹائم دے, وقت دے, سب کچھ کرے, اور رب راضی نہ ہو تو پھر کس کام کا یہ. تو اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. عبدالحبیب بھائی ہمارے پروگرام میں جیسے اسلامی بہنوں کا بھی ہو گیا ٹاپک روزہ, گناہوں سے بچنا, بچے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوں گے, تو بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھوانا چاہیے, اور آپ کو کیا یاد ہے آپ نے کتنی عمر میں روزہ رکھا تھا؟
میرا خیال ہے 6 سال کی عمر میں, شاید 5-6 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا جب بتاتے تھے امی ابو. اور بچے کو 7 سال کے بعد تو ظاہر ہے کہ ذہن دینا چاہیے. امیر علیہ السلام بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک صحت کا بھی معاملہ ہے. لیکن یہ کہ جب وہ بلوغت کے قریب ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو ظاہر فرض جب ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہی کچھ پریکٹس کروانی چاہیے. اور نفلی روزوں کی بھی اس کی عادت ہوگی نا تو فرض روزوں کے لیے اور آسان ہو جائے گا. ڈائریکٹ جا کے ہم رمضان میں بعض اوقات روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کے لیے تو میرا یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جیسے ٹھنڈ کے دن آئے نا ان کو نفلی روزے بھی ٹھنڈ میں رکھوانے چاہیے, تاکہ ان کے اوپر ان کے ذہن میں فیئر جو ہے روزے کا اگر خوف ہے تو وہ ختم ہو جائے, تو پھر انشاءاللہ اللہ رچا وہ چل پڑیں گے.
اچھا یہ ہوتا ہے کہ روزہ کچھ ہے پہلا روزہ زندگی میں کبھی رکھا نہیں اور پہلا ہی رکھوانا ہے, وہ مکمل نہ کر سکا, سب کو دعوت دے, بڑا اچھا بڑی خراب
کیا پہلے وہ نیٹ پریکٹس کر لی جائے فائنل سے پہلے. ٹھیک ہے نا,
کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارا بالکل اینڈ کی طرف ہے. بالکل ابھی بھائی مدنی احتیاط کے لیے کیا فرمائیں گے؟
جی بالکل, عرض یہی کروں گا کہ رمضان کی تیاری ہی یہ بھی ہے کہ رمضان میں صدقہ خیرات کیا جائے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھیں. لوگ نارملی بونس دیتے ہیں یا گفٹ بھی دیتے ہیں تو رمضان کے آخر میں جا کے دیتے ہیں, بہتر ہے شروع میں دے دیں تاکہ ان کا رمضان بھی اچھا گزر جائے. اور اس کے بعد اپنی زکات میں, اپنے صدقات میں, اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اتنا بڑا کام, اربوں روپے کے اخراجات ہیں, اور سچی بات یہ کہ جب اتنا بڑا کام دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے پیسوں کے نصیب جاگ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اتنے بڑے دین کے کام میں لگ رہے ہیں, تو ضرور دعوت اسلامی کو احتیاط دیں. اور میرے علیہ سنت نے خاص طور پر جب ایف جی آر ایف کا ذکر ہو رہا تھا تو جو احتیاطیں بیان کی, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو اور دل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یار جو لیڈر آف دا آرگنائزیشن اپنے کارکنان کو یہ کہہ رہا ہو کہ ایک ایک روپیہ سنبھال کے خرچ کرنا ہے, لوگوں نے پیسہ دے دیا ہے, آپ امین ہیں, تو اور ٹینشن بندے کو ختم ہو جاتی ہے کہ یار میری زکات یہاں صحیح انداز میں خرچ ہو جائے گی اور میرا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. تو دل کھول کر دعوت اسلامی کو احتیاط دیں, اپنی زکات دیں, اپنا فطرہ بھی دیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے.
کیا بات ہے. الحمدللہ شروع میں ہم نے ایک سوال کیا تھا, یہ دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے.
درست جواب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ.
کیا بات ہے. عبدالحبیب بھائی, لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ
جی
کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی الحمدللہ ہم نے وہاں جا کر سلسلہ بھی کیا تھا, اور فیضان اولیاء ایک پورا پروگرام ہے یوٹیوب پہ موجود ہے پوری سیرت پر. میں ایک اور ابھی ابھی تازہ اعلان آ گیا, تو چلے میں نے کہا موقع اچھا ہے تو مجھے بھی نیکی مل جائے گی, کہ دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے فطرے کی رقم جو ہے وہ فائنلائز ہو کر آ گئی ہے. اور اس بار جو گندم کا آٹا, یعنی گندم کا جو فطرہ ہوگا وہ 170 روپے ہوگا, جو 560 روپے, کھجور 1600 روپے اور کشمش 2800 روپے. تو اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ نارملی فطرہ جو ہے ہم نارملی یہ دیتے تھے, یہ میرے سنت کی خاص توجہ رہی اور 2-3 سالوں سے لوگوں کو اویئرنیس ہوئی کہ یار جو 100 روپے 60 روپے 70 روپے اس کی پرچی بنا دیں. کیا اپنے لیے کھانا بھی اسی طرح لیتے ہیں, اپنے لیے لباس بھی اسی طرح لیتے ہیں؟ جن کو اللہ نے نوازا ہے ہم کہتے ہیں ذرا ورائٹی بتاؤ نا, ذرا اور کیا کوالٹی, کو اچھا کھانا بتاؤ, اچھے کپڑے بتاؤ, اچھے جوتے بتاؤ, بچوں کے لیے لینے, اپنی ذات کے لیے جب لینا ہے تو ٹاپ کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو فطرہ بھی پھر ٹاپ کیٹیگری کا دینا چاہیے نا. یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, تو پھر میں تیری راہ میں خرچ بھی اچھے والا کروں. تو انشاءاللہ وہ اسی انداز سے اور اب رحمتوں کا نزول فرمائے گا, تو جس سے بن پڑے وہ کشمش کا فطرہ دیں, باقی کھجور کا دیں, جو کا دیں, باقی 170 روپے بھی دے دیں گے تو فطرہ تو ادا ہو جائے گا, مگر وہاں دل دیکھا جاتا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے. درست جواب دینے والوں کی قرآن تازی کریں گے. عبدالحبیب بھائی آپ نکالے بھی, کس کا نام نکالتے ہیں؟
ایک نکالنا ہے.
اچھا بسم اللہ ماشاء اللہ, کیا نام ہے؟
بنتے الیاس اتاریہ ہے قصور سے.
کیا بات ہے, رمضان پیکیج ہے یہ. تو اس میں اور بھی رسالے ہیں پورے, اس کو لیں بانٹیں بھی. یہ بھی ایک رمضان کے استقبال کا سمجھ لیں ذریعہ ہے کہ دینی کتابیں لیں بانٹیں.
رمضان میں بہت سارے مٹھائی کے ڈبے لوگ دیں گے اور بہت ساری آئٹم دیں گے, یا تو اس کی جگہ یہ دے دیں, اور اگر وہ دینے ہی دینا تو اس میں بھی دو پیکیج بھی ڈال دیں.
کیا بات ہے,
یہ بھی ثواب ملے گا نا انشاءاللہ.
تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے, عبدالحبیب بھائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ پاک قبول فرمائے. ایسا بہت شکریہ, جزاک اللہ, تشریف لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.